أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسی طرح ائمہ ہدا اور دیگر بزرگان دین نے انسان کو حق محوری کی طرف دعوت دیا ہے. انسان نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، سماجی زندگی میں، حتیٰ جہادی زندگی میں، ان تمام موارد میں اور تمام میدانوں میں انسان کو حق محور اور حق پرست ہونا چاہیے، اور انسان کی قدر قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ حق پرست اور حق محوری کو معیار زندگی بنائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حق و باطل کا معیار کثرت و قلت ہے، یا حق و باطل کا معیار اقدار رجال ہے، یا شخصیت معیار حق و باطل ہے. در حال کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے اور قرآنی نقطہ نگاہ سے نہ کسی چیز کی کثرت اور قلت کے ذریعے حق و باطل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نہ انسانوں کے قد کاٹ اور ان کے ظاہری شخصیت کے ذریعے حق و باطل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کہیں پر انسانوں کی کثرت ہو تو وہ حق کی علامت، اور کہیں پر قلت ہو تو وہ باطل کی علامت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے معیار کے لیے ہمیں اسے اس کا ایمان، تقویٰ اور طہارت باطنی کے پیمانے کے ذریعے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. حق اور باطل کے معیار انسانوں کی کثرت و قلت سے نہیں سمجھا سکتا اور نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید نے بہت سارے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کم ہونے کے باوجود، قلیل ہونے کے باوجود، ایمان سے سرشار ہونے کی بنا پر، تقویٰ، قداست اور طہارت باطنی کی بنا پر، ایمان کی پختگی کی بنا پر، اور دل و دماغ نور ہدایت الہیہ سے مال مال ہونے کی بنا پر بہت سارے لوگوں پر ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے، اور خداوند متعال نے اہل حق کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اگر وہ حق کے راستے پر قائم و دائم رہیں، اگر وہ حق کے راستے میں ثابت قدمی دکھائیں تو یقیناً نصرت خدا انہی کے ساتھ ہے، اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ آیت مجیدہ میں ارشاد گرامی ہے، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یعنی اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف، صرف ربنا اللہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس راہ میں استقامت کی ضرورت ہے، اس راستے پر ڈٹنے کی ضرورت ہے، مشکلات سے ٹکر لینے کی ضرورت ہے، سختیوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، مصیبتوں کو جھیلنے کی ضرورت ہے، آلام اور آفات سے دوچار ہو کر بھی اسے ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، تب جا کر نصرت خدا شامل حال ہوں گے، قلت میں ہوں یا کثرت میں ہوں. نہ قلت معیار ہے اور نہ کثرت معیار ہے، بلکہ معیار یہ ہے، دیکھو کہ جس راستے پر ہیں وہ راستہ حق کا راستہ ہے یا نہیں، جس راستے پر ہیں وہ راستہ درست راستہ ہے یا نہیں ہے. اگر راستہ درست ہو تو یقیناً قلت میں ہو تب بھی حق ہے، کثرت میں ہو تب بھی حق ہے. اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو کثرت میں ہونے کے باوجود بھی باطل ہو سکتا ہے، اور قلت میں ہونے کے ساتھ بھی باطل ہو سکتا ہے. قلت و کثرت معیار حق و باطل نہیں ہے، اسی طرح اقدار رجال بھی معیار حق و باطل نہیں ہے. کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس طرف وہ افراد، وہ شخصیات، وہ زواد ہے، اسی لیے انسان ممکن احتمال زندگی میں دے دیں کہ شاید اس طرف حق ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انسانوں کے ذریعے، اقدار رجال کے ذریعے، لوگوں کے قد کاٹ کے ذریعے حق کی پہچان ممکن نہیں ہے. مختلف جنگوں میں، خصوصاً جنگ نہروان میں، جب ابن عباس کو بھیجا امیر المومنین نے، ابن عباس جاؤ ان کو سمجھاؤ، شاید تیری بات ان کی سمجھ میں آ جائے، لیکن وہ خود متاثر ہو کے آتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس قسم کے نمائشی اور ظاہری چیزوں کے ذریعے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور یہی مسئلہ جنگ جمل میں بھی ہے، اور یقیناً جنگ جمل میں ابن عباس ہی کو بھیجا تھا مولا امیر المومنین نے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، تو یہ جواب آیا کہ پیغمبر کے بڑے بڑے اصحاب ان کے ساتھ ہے، طلحہ و زبیر ان کے ساتھ ہے، سیف الاسلام ان کے ساتھ ہے. تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، لا تعرف الحق باقدار الرجال، لوگوں کے اقدار قد کاٹ کے ذریعے پہچان حق ممکن نہیں ہے. اعرف الحق، تعریف اہل حق کو پہچانو، پھر اہل حق کے پہچان ممکن ہے. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ حق کہاں پر ہے، پہلے تشخیص کرنا پڑے گا کہ حق کا راستہ کیا ہے، پہلے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ حق کیا ہے اور کہاں پر ہے، پھر دیکھیں کہ کون حق کے ساتھ ہے، وہی اہل حق ہے. نہ اقدار رجال کے ذریعے حق ممکن ہے کہ ہم پہچان سکیں، نہ کثرت و قلت کے ذریعے حق کو تشخیص دینا ہمارے لیے ممکن ہے، بلکہ راستہ کیا ہے حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، تاریخ کربلا کے بہت سارے حقائق جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں جو قد کاٹ کے مالک تھے، اس قدر قعر مذلت میں اور سقوط اور مذلت کی طرف چلے گئے، اسفل السافلین کی طرف چلے گئے، کہ واقعا انسان کے تصور اور کنسپٹ سے بالاتر ہے. وہ شریح قاضی، اتنا بڑا نام و نمود والا انسان، اور اس قدر اس کی علمی شہرت ہے، اور اپنے آپ کو زمانے کے بہت بڑا صاحب ایمان بھی سمجھتا تھا، اور لوگ ان سے وابستہ بھی تھے، لوگ ان کے ساتھ عقیدت بھی رکھتے تھے، احترام بھی رکھتے تھے، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، وہ اپنی حقیقی شخصیت کو محفوظ کرنے میں ناکام ہو گئے، وہ اپنے ایمان کا جب خدا نے اسے امتحان لیا تو اس امتحان میں ناکام ہو گئے. ابتدائی مرحلے میں کہا جاتا ہے جب ان سے کہا گیا کہ قتل حسین کا فتویٰ صادر کرے تو اس نے اپنے ہاتھ سے قلم اٹھا کر اپنے پیشانی پر مارا. بعض کتابوں میں ہے کہ اپنے ہاتھ پر اس طرح مارا کہ خون ٹپکنے لگے, لیکن جب اشرفیوں کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور مال دنیا کا وہ بڑا ذخیرہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو بہک جاتا ہے, تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے, حجاب دنیا اسے حقائق دیکھنے سے روک لیتا ہے, اپنے رب سے اور پروردگار سے دور کر لیتا ہے. وہی انسان جس کے بارے میں تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ وہ حق کے راستے سے ہٹ کر باطل کا مجسمہ بن جائے اور فرزند رسول کی قتل کا فتویٰ دے, جب اس کو دنیا نے اس طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا, جب وہ دنیا داری میں اس قدر غرق ہو گیا, مال دنیا نے اس کو اس قدر باطل کی طرف لے گیا, خدا کے سخت امتحان میں اس قدر وہ ناکام ہو گیا, دنیا, اقتدار دنیا, مال دنیا, دنیا کی کرسی نے اس کو اس قدر دھوکے میں ڈالا, جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں, ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, تمہارے پروردگار کے بارے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے, اس کو مال نے دھوکے میں ڈالا, اس کو اقتدار نے دھوکے میں ڈالا, اس کو کرسی اور مقام نے دھوکے میں ڈالا. وہ شخص جس کے بارے میں تصور کر نہیں سکتا تھا کہ وہ حق کے خلاف فتویٰ دے, وہ شخص جس نے ابتدائی مرحلے میں اپنے قلم کے ذریعے اپنے آپ کو زخمی کر دیا کہ میں قتل حسین کا فتویٰ دوں. دیکھو باطل بھی انسان کو بار بار آزماتا ہے, جی انسان کو ہمیشہ شیطان گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے مکمل اپنا زور لگاتا ہے. جب مال دنیا کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان اپنی حق کے اس راستے پر وہ ثابت قدم نہ رہ سکے اور گمراہ ہو گیا. وہی انسان جو ہمیشہ انکار کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں فرزند رسول کے قتل کا فتویٰ دوں, وہی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے, اس لیے کہ وہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے خارج ہو گیا ہے. عزیزان محترم, دیکھو اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی غلطی کہ تاریخ بشریت اب بھی جہاں کہیں انسان مسیر حق سے ہٹ جائے, جہاں کہیں انسان دنیا پرستی میں غرق ہو جائے, جہاں کہیں انسان مال دنیا کے مقابلے میں خدا کو پش کرے, جہاں کہیں انسان دنیا اور دنیا کے حوث میں راہ حق کو چھوڑ دے, جہاں انسان مال کے مقابلے میں خدا کو چھوڑ کر شیطان کی طرف چلا جائے, تو ان کے لیے مثال بن کے رہ گیا شریح قاضی, اس کی نحوست اور اس کا وہ سیاہ کارنامہ جو اس وقت تاریخ انسانیت کے اندر ایک عظیم اور سیاہ باب کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے. عزیزان محترم, دیکھو اتنی بڑی شخصیت نے وہ غلطی کر دیا کہ واقعاً تاریخ بھی شرمندہ ہے. ان کے افعال سے, ان کے کردار سے زندگی میں انسان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضرات معصومین علیہ السلام کے بعض اقوال میں ہیں اور دعاؤں میں ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا کرے, اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. انسان کا گزشتہ معیار نہیں ہے, ممکن ہے کہ ایک زمانے تک وہ حق پر گامزن رہا ہو, لیکن ہمیشہ انسان کے لیے خطر درپیش ہے. شیطان جس کو عدو مبین سے تعبیر کیا ہے وہ ہمیشہ کمین میں بیٹھا ہوا ہے, اور انسان کو بہکانے کے لیے ہمیشہ تمام تر وسائل کے ساتھ وہ ہمیشہ تیار و آمادہ ہے. اسی انداز میں انسان کو بھی ہمیشہ خدا کی طرف جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے, حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے, ہمیشہ اپنے ایمان کا وہ سرمایہ اس کو محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. مهم مسئلہ یہ ہے کہ انسان عاقبت بخیر ہو جائے, خاتمہ اور اختتام انسان کا خیر پر اور حق پر ہو جائے, ورنہ کون تصور کر سکتا تھا کہ شروح قاضی بھی قتل حسین ابن علی علیہ السلام کا فتویٰ دے. بس اذن محترم, اقدار رجال معیار نہیں ہے, بہت سارے لوگ بہک گئے ہیں, بہت سارے لوگ حق کی پٹری سے اتر گئے ہیں, بہت سارے لوگوں نے زندگی میں حق چھوڑ کر باطل کی طرف چلے گئے، بہت سارے نام و نمود والے تھے، طلحہ و زبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے بزرگان کوفہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، شرح قاضی آپ کے سامنے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، عمر بن سعد کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، یہ بڑے بڑے نام و نمود والے تھے، یہ بڑے بڑے حق کے دعوے دار تھے۔ سعد بن ابی وقاص وہ بزرگ صحابی رسول خدا جن کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا کردار ہے، وہ بہک گئے، وہ دنیا پرستی میں غرق ہو گئے۔ اس نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا۔ عزیزان محترم، جس کا لقب سیف الاسلام تھا زبیر، اس کا حشر آپ کے سامنے ہے، طلحہ کا حشر آپ کے سامنے ہے، بہت سارے بزرگان کوفہ جس نے حسین ابن علی کو خط لکھا تھا، ان کے کردار ہمارے سامنے ہیں۔ نہیں پہچان سکتے ہیں ہم اقدار رجال کے زیر حق و باطل کو، حق یہ ہے اور حقیقت کی نگاہ سے اگر حق کو دیکھنا چاہے اور کسی کے حق پر ہونے کو اگر ہم جاننا چاہے، دیکھو کہ وہ حق کے ساتھ ہے یا نہیں، نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، نہ دیکھو وہ کیا ہے، مت دیکھو وہ کون تھا، نہ اس کا حسب اور نسب دیکھا جائے گا، نہ اس کی شخصیت اور علم کو دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کثرت بھی معیار نہیں ہے، کثرت بھی معیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ 12,000 کے قریب خطوط دیکھنے والے کوفے والے، انہوں نے حق کو پس پش ڈالا، لیکن کوفہ کے اندر ایک شخص ہے، ایک شخص جس کا نام ہے حبیب، اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہے، اس کی حق پر ہونے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، اس کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ لگانا چاہے، اس کی فضیلت کرامت کا اندازہ لگانا چاہے، تو یہی کافی ہے کہ ایک طرف 12,000 خطوط آتے ہیں امام کی طرف، 12,000 خطوط کثرت میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں انہوں نے حق کو پس پش ڈالا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، جنہوں نے حق کو زبان پر چکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو امتحان میں ناکام ہو گئے، ہزاروں لوگ تھے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن ایک شخص کی اتنی قیمت ہے، ایک شخص کی اتنی قیمت ہے کہ 12,000 خطوط آ رہے ہیں امام کی طرف، اور ایک شخص ایسا بھی ہے کوفہ کے اندر کہ امام اس کو خود خط لکھتا ہے، سلام ہو اس شخص کی عظمت پر، سلام ہو اس شخص کے مقام و منزلت پر، سلام ہو اس شخص کے فضیلت و عظمت پر جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، حق پر ہونے کی وجہ سے، حقیقت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے۔ بھئی ایک طرف 12,000 لوگوں کا امام کو خط لکھنا، ایک طرف وہ مقام بھی آتا ہے کہ فرزند زہرا حسین ابن علی اس کو خط لکھتا ہے، حبیب کو خط لکھتا ہے۔ دیکھو مولا کے پاس معیار وہ اس کا حق پر ہونا ہے، اس کا ایمان معیار ہے، اس کا جذبہ معیار ہے، اس کا تقویٰ معیار ہے، معیار یہ ہیں۔ بوڑھا اور جوان ہونا بھی کوئی معیار نہیں ہے، بہت سارے جوان ایسے تھے جو کوفہ کے اندر باطل کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک کر حق کو پس پش ڈال کر حق سے روگردانی کر کے چلے گئے، لیکن ایک 80 سالہ بوڑھا ایسا بھی ہے جو ایمان میں پہلوان ہے، جو عقیدے میں پہلوان ہے، جو جذبے میں اور شعور میں پہلوان ہے، جو جنگ و جہاد میں پہلوان ہے، جو ایمان کی پختگی میں پہلوان ہے، جو عزم میں جوان ہے، جو ہمت میں جوان ہے، جو ارادے میں جوان ہے، ایک ایسا بوڑھا جوان ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ ایمان میں یار انسان کے لیے، صداقت معیار ہے، پاکیزگی معیار ہے، طہارت معیار ہے، قوت باطنی معیار ہے، ہمت واقعی معیار ہے، حق کے ساتھ ہونا معیار ہے انسان کی کرامت کو سمجھنے کے لیے. اب دیکھیں اس کی عظمت کیا ہے، 12,000 لوگوں کا خط ایک شخص کی طرف، امام کی طرف، لیکن ایک باعظمت انسان وہ بھی ہیں جس کی ضرورت کو خود امام محسوس فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، جس کی ضرورت کو، جس کی ہونے کو امام ضرورت محسوس کرے، جس کی کربلا میں آمد امام کے لیے ضروری ہو. اسی لیے بعض روایتوں میں ہیں، بار بار جناب زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی تھی، بھیا آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کے لشکر آنے والے ہیں، آپ کے باوفا انصار و عوان آنے والے ہیں، آپ کے مددگار آنے والے ہیں، کہاں ہیں؟ تو بار بار مولا فرمایا کرتے تھے، آئیں گے میرے حبیب، آئیں گے حبیب، آنے والے تھے، آنے والے ہیں، حبیب کی طرف نظر ہے. بس ذرا محترم دیکھو، حق کے ساتھ ہونے سے انسان کو اس قدر باعظمت بنا دیتا ہے. تاریخ بشریت میں جب کبھی بے وفائی کا تذکرہ آتا ہے تو کوفہ والوں کا نام سر فہرست ہے. یہ تو لوگوں کے لیے محاورہ بن چکا ہے کہ ہم کوفے والے نہیں ہیں، لیکن اسی کوفے کے اندر ایسی شخصیت موجود ہے جس کو فرزند زہرا، جس کو علی کا لخت جگر، جس کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی طرف سے نامہ لکھتا ہے، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. اب تعابیر مختلف ہیں، بعض میں لکھا ہے کہ اس طرح مولا نے خط لکھا، من الحسین الغریب الى الحبیب ابن مظاہر. بعض نسخوں میں ہیں من الحسین ابن فاطمہ الى الرجل الفقیہ. دیکھو امام کا رجل فقیہ کہہ کر پکارنا یہ کوئی کم مقام نہیں ہے حبیب کے لیے. فقیہ کسے کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ فقیہ اسے کہا جاتا ہے جو کامل دین شناس ہو، کامل دین شناس ہو، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. دیکھو وہ دین شناس ہے، یہ عام فقیہوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ فقیہ ہے جس کو امام معصوم، جس کو نمائندہ خدا، جس کو خلیفہ رسول، جس کو امام وقت، اس طرح اس تعبیر کے ساتھ اس کو خط لکھتا ہے کہ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. رجل فقیہ کامل دین شناس جناب حبیب ابن مظاہر. اب اس کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام خود جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتا ہے کوفے کی طرف، سلام ہوں حبیب پر. روایتوں میں ہیں کہ اسی دوران کوفے کے حالات اور امام کے خروج کا خبر مل گیا تھا جناب حبیب کو، کسی دکان سے گزر رہے تھے تو جناب مسلم ابن اوسجا کچھ خرید رہے تھے. حبیب نے ان سے پوچھا، مسلم تو کیا خرید رہے ہو؟ کہا، حبیب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں حنا خرید رہا ہوں، مہندی خرید رہا ہوں تاکہ سفید داڑھی کو ذرا رنگ تو چڑھا ہوں. تو حبیب عالم رمز و اشارہ میں فرماتے ہیں، مسلم جل اتر جانے والے رنگ سے اپنے محاسن کو رنگین مت کرو، ایسا رنگ لگانا نہیں چاہو گے جو قیامت تک اس کی رنگینی باقی رہے. یہ اشارہ تھا حبیب بن مظاہر کا. کہتے ہیں مسلم بن اوسجا بھی اہل معرفت تھا، یہ کہنا تھا اشارے کے ذریعے اس کو پتہ چلا. اس نے مہندی چھوڑ دیا، حبیب کے ساتھ چلے گئے. حبیب تیاری کرتے ہیں، حبیب اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. حبیب وہ 80 سالہ بوڑھا انسان، ایمان و انسانیت و شرافت و تقویٰ میں وہ پہلوان ہیں کہ وہ تیاری شروع کر دیتا ہے کربلا کی طرف. اب یہ قصہ بہت طولانی قصہ ہے، میں ان سب کی طرف نہیں جاؤں گا. حبیب کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عظمت حبیب پر سلام ہو. جب ان کی آمد کا پتہ چلتا ہے تو سید الشہداء نے غازی عباس کو علی اکبر کو بھیجا، جاؤ میرا قدیمی رفیق آ رہا ہے، ذرا استقبال تو کر دو۔ عزیزان محترم، اس سے آگے بڑھنا چاہو نا، ایک جملہ ایسا کہہ دوں گا جس سے حبیب کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور آل محمد کی غربت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جب جناب فضا کو یہ پتہ چلا تو جناب شہزادی کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہ یا زینب، سننے میں آیا ہے کہ حسین ابن علی کا ہوا عظیم یار و مددگار حبیب سرزمین کربلا میں وارد ہوئے ہیں نا، تو جناب شہزادی نے فضا سے کہا یا فضا، جا کے حبیب کو علی کی بیٹی کا سلام عرض کریں۔ عزیزان محترم، ایک تو سلام ہو حبیب کی عظمت پر کہ علی کی بیٹی ان کو سلام دے رہی ہے، ایک طرف عظمت حبیب کا اندازہ ہوتا ہے، ایک طرف آل محمد کی غربت کا، کہ شہزادی کو ہمیشہ یہ پریشانی رہتی تھی کہ حسین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب لشکر بے لشکر کربلا آ رہے ہیں، فوج اشقیا میں اضافہ ہو رہا ہے، فوج در فوج آدائے دین کربلا میں وارد ہو رہا ہے، لیکن علی کا بیٹا فاطمہ کا لال تک و تنہا کربلا میں ہے، کوئی مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ خبر جب پہنچے نا کہ حبیب آ گیا ہے، تو زینب کے دل میں یہ قوت آئی، کہا سلام کرو حبیب کو، میری طرف سے سلام پہنچا دو۔ عزیز آل محترم، یہ حبیب ابن مظاہر اسدی ہے جس کی عظمت کو سلام، کربلا میں جوانوں کی طرح لڑتا ہے، کربلا میں پہلوانوں کی طرح لڑتا ہے، یہ کربلا کے ان شہیدوں میں ہیں۔ جب دیکھا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اس نے زرہ اتار دی، کہا حبیب، یہ امام کا حق یہ تو نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر کے جنگ کرے۔ زرہ اتار دیا، کہا پھر بھی حبیب، یہ حق نہیں ادا ہو رہا، قمیص اتار کے لڑنے لگے، تمام ایمان و عقیدہ کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک دفعہ گھوڑے سے گرتا ہے، سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا مولائی، یا سیدی، یا ابا عبداللہ، میرے مولا مقتل کی طرف چلے گئے۔ حبیب کے سر کو اپنے دامن میں لیا، حبیب نے سر اٹھا کے سر زمین کربلا پہ رکھا، تو میرے مولا فرما رہے ہیں، اے میرے بچپنے کے ساتھی حبیب، ذرا مجھ سے شفقت اور محبت تو لے لو۔ تو حبیب کہتے ہیں، میرا آقا، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ عصر عاشور کے قریب فرزند زہرا علی کا لخت جگر، حسین کا مقدس سر کربلا کی تپتی زمین پر ہوں اور کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلب۔ پروردگار ہمیں استقامت، ہمیں قوت، جذبہ ایمانی کے ساتھ ہمیں حق اور حقیقت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔